جمعرات 11 فروری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ شام کے شہر حلب میں جنگ میں تیزی سے 50,000 افراد نقل مکانی پر مجبور، جبکہ قیام امن کے لیے میونخ میں مذاکرات۔ کیا امریکہ اور روس کے اختلافات کم ہو سکیں گے؟
اس کی شدت سے کم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ گراؤنڈ ریالٹیز نہ بدلیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز فی الحال شام اور رشیا کے فیور میں ہیں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبر سنیے۔ بین الاقوامی امدادی ادارے آئی سی آر سی نے خبردار کیا ہے کہ شام کے صوبے حلب میں جاری لڑائی کی بدولت 50,000 افراد کی نقل مکانی سے انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ ادھر ترکی پر دباؤ ہے کہ وہ سرحد پر موجود 30,000 شامی مہاجرین کو پناہ دے۔ دوسری جانب شام کے صدر بشار الاسد کے ایک اہم حامی ملک روس کا کہنا ہے کہ وہ شام میں ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ میونخ میں بھی زیر غور آئے گا، جہاں عالمی طاقتیں اس جنگ کے خاتمے کے طریقوں پر غور کے لیے ملاقات کر رہی ہیں۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ وہ یورپی تارکین وطن بحران سے نمٹنے میں مدد کے لیے بحیرہ ایجین میں بحری جہاز روانہ کر رہا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹن برگ نے بتایا کہ نیٹو کی جانب سے یہ قدم جرمنی، ترکی اور یونان کی جانب سے مدد کی درخواست کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ برسلز میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیٹو فورسز فوری طور پر کام کرنا شروع کر دیں گی۔
This is not about stopping or pushing back refugee boats.
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام پناہ گزینوں کو روکنے یا دھکیلنے کے لیے نہیں لیا گیا ہے۔ نیٹو انسداد انسانی اسمگلنگ اور جرائم پیشہ نیٹورکس کی نگرانی اور اس سے متعلق اہم معلومات اکٹھی کرنے میں مدد کرے گا۔ یہ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹن برگ کے الفاظ۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں کی طرف سے 12 شدت پسندوں کو دی جانے والی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ یہ مجرمان صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں جیل توڑنے کے علاوہ سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور عام شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار شہزاد ملک۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق فوجی عدالتوں سے جن مجرمان کو سزائے موت سنائی گئی ہے، ان میں سے اکثریت کا تعلق کالعدم تنظیموں سے ہے، اور یہ مجرمان بنو جیل توڑنے کے واقعے میں ملوث ہونے کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملوں میں بھی ملوث تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان مجرمان نے لاہور میں ڈاکٹر وقار حیدر کو قتل کرنے میں معاونت کی تھی۔ اس کے علاوہ ان پر آتش گیر مادہ اور آتشی اسلحہ رکھنے کے جرم بھی ثابت ہوئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان مجرمان نے مجسٹریٹ اور عدالت کے سامنے بھی اعتراف کیا ہے، جس کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔
ممبئی پر 2008 کے حملوں کے سلسلے میں امریکہ کی ایک جیل میں قید ڈیوڈ کولمن ہیڈلی نے ایک بھارتی عدالت میں دعویٰ کیا ہے کہ 2004 میں گجرات میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والی عشرت جہاں لشکر طیبہ سے وابستہ تھیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
ہیڈلی کو اس کیس میں وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے اور وہ امریکہ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالتی کارروائی میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کے بیان سے کانگریس اور حکمراں بی جے پی کے درمیان لفظوں کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ بی جے پی کا ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے کہ عشرت جہاں نریندر مودی کو ہلاک کرنا چاہتی تھیں، جو اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ کانگریس کا موقف ہے کہ یہ الزام بے بنیاد ہے اور انہیں ایک فرضی مقابلے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ ہیڈلی ممبئی پر حملے سے متعلق کیس میں مجرم قرار دیے گئے ہیں اور ان کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بنیادی سوال یہ ہے کہ جس مقابلے میں عشرت جہاں ہلاک ہوئی تھیں وہ فرضی تھا یا نہیں۔
ترکی میں 2 افراد پر 3 سالہ شامی بچے ایلان کردی سمیت 4 افراد کی ہلاکت میں ملوث ہونے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ایلان کردی اپنے خاندان کے ساتھ یونان پہنچنے کی کوشش کے دوران ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں نسلی صفائی کے خاتمے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ روس کی حمایت یافتہ شامی فوج کی جارحانہ کارروائی کے سبب دسیوں ہزاروں شامی پناہ گزینوں نے ترکی کی سرحد کا رخ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے حالیہ راکٹ کے تجربے کے بعد امریکی سینٹ نے متفقہ طور پر شمالی کوریا کے خلاف پابندیاں سخت کرنے کی منظوری دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کا اطلاق ان افراد پر ہوگا جو پیونگ یانگ کو اسلحہ فراہم کرتے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دوسری جانب شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ سرحد پر قائم مشترکہ صنعتی پارک سے تمام جنوبی کوریائی شہریوں کو نکال باہر کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی جنوبی کوریا کے ملازمین نے کیسونگ صنعتی پارک سے اخراج شروع کر دیا ہے اور پیونگ یانگ بھی کیسونگ کمپلیکس کے ساتھ کام کرنے والی تمام کمپنیوں کے اثاثے منجمد کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کیسونگ صنعتی پارک سے حاصل ہونے والی آمدن میزائل پروگرام پر خرچ کر رہا ہے۔
اور میانمار کی پولیس نے ملک میں حکومت بنانے والی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی رہنما مس آن سان سوچی کو موت کی دھمکی ملنے کے بعد پہلی بار انہیں تحفظ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے 12 مجرموں کی سزاؤں کی توثیق۔ 13 برس کی خانسہ پاکستان سے شام کیوں اور کیسے گئی، سنیے گا خصوصی رپورٹ۔ اس کے علاوہ آپ کے پیغامات پر مبنی آپ کی بات بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ پہلے آج کے سب سے اہم موضوع کی تفصیل اور اس کا تجزیہ۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی شہر حلب میں حالیہ لڑائی کے نتیجے میں تقریباً 50,000 افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ان لوگوں کو خوراک، پانی اور ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ ادھر روس نے کہا ہے کہ وہ شام میں ممکنہ فائر بندی پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ روس کے فضائی حملوں کی مدد سے سرکاری فورسز حلب میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی ہے اور باغیوں کے قبضے میں اب چند ہی قصبے باقی رہ گئے ہیں۔ اس دوران حلب میں باغیوں کے ایک سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ ان کے جنگجو اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ سمیت مغربی ممالک نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی حسین عسکری۔ یہ رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
شام میں آسمان پر اڑتے روسی طیارے زمین پر جنگ کی صورتحال تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تل رفات ہے، باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقوں میں سے ایک، اور امکان ہے کہ یہ بھی جلد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس علاقے میں جانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ہمیں خفیہ طور پر ترکی میں ایک جگہ لے جایا گیا جہاں سے ہم نے حلب میں موجود باغیوں کے کمانڈر سے بات کی۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ مغرب نے آپ کو بھلا دیا؟
ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں روس کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے اور مغرب نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ وہ حلب اور اس کے مضافات پر قبضہ حاصل کر لے گی۔ اگر ایسا ہوا تو کیا آپ کی بغاوت ختم ہو جائے گی؟
بغاوت ختم نہیں ہوگی، لیکن کوئی 1.5 کروڑ شامی یورپ اور دنیا کے دوسرے حصوں کی طرف ہجرت کریں گے جب تک یہاں زیتون کے درخت ہیں۔ حکومت کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔
یہ چند روز پہلے اگلے مورچوں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، لیکن ان کا اسلحہ ختم ہو رہا ہے اور یہ پسپا ہو رہے ہیں۔ انہیں جنگی ساز و سامان اور تربیت امریکہ نے فراہم کی، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ مغرب کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔
مغرب دولت اسلامیہ سے اتنا خوفزدہ ہے کہ وہ بشار الاسد کو ترجیح دے رہا ہے، لیکن ہم مغرب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں ایک اعتدال پسند اپوزیشن بھی ہے جو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اگر مغرب ایران اور روس پر اعتبار کر رہا ہے تو پھر وہ اسد کو ہی ترجیح دے۔
باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ اب لوگوں کو مزید تحفظ نہیں دے سکتے۔ تل رفات کے ایک ہسپتال میں یہ ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کا بچہ کہاں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ ان حالات سے کون بھاگنا نہیں چاہے گا؟ موت اور تباہی سے بچ کر ہجرت کرنے والے ہی جان ہتھیلی پر رکھ کر سمندروں میں سفر کرتے ہیں۔ گولہ باری سے بچ نکلنے کی کوشش میں کئی سمندر کے یغبستہ پانی کا نوالا بن جاتے ہیں۔ خوشحال معاشروں میں رہنے والوں کے لیے ان کے دکھ تک پہنچنا آسان نہیں۔ حسین عسکری، بی بی سی نیوز۔
شامی خانہ جنگی کا انسانی المیہ، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے حسین عسکری سے سنا۔ شام میں جاری خانہ جنگی میں جب روس نے عملی طور پر حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو خیال تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر اس کے برعکس صورتحال سامنے آ رہی ہے اور مزید ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ میں نے روسی دارالحکومت ماسکو میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے پوچھا کہ شام میں آخر روس کی حکمت عملی اور ہدف ہے کیا۔
اصل میں روس نے ستمبر سے فضائی کاروائی شروع کی تھی، یہ اس کے بعد تو آج فروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں سے پہلے ہی نکل جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی ارد گرد دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، داعش والے تھے۔ جب سے روس نے داعش پہ حملے شروع کی ہیں تو ان کا حصار ٹوٹا ہے اور لوگ وہاں سے نکلے ہیں مہاجر بن کے۔ صورت حالت خراب نہیں ہوئی، یا آپ کو یاد ہوگا کہ حلب پہ بہت پہلے بھی حلب کے سلسلے میں لڑائی ہوتی رہی تھی، آج سے سال پہلے، ڈیڑھ سال پہلے، دو سال پہلے، لیکن مغرب نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں شور مچایا تھا اور ایسی بات نہیں کی تھی جو ابھی آپ کے سوال سے مترشح ہے کہ وہاں حالات بہت خراب ہو گئے۔ صورتحال یہ ہے کہ جب یہ سارا سلسلہ اب مغرب کے حق میں نہیں جا رہا تو مغرب دوسرا جو پروپیگنڈا وار ہے اس میں روس پہ الزام لگانے لگا ہے۔
بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ روس داعش یا نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا، تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کا ہدف کون ہے؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو کورٹ اہداف ہوتے ہیں وہ تو تمام ملکوں کے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی ایک عجیب و غریب لڑائی ہو رہی ہے، اس میں مفادات تو ہر ملک کے اپنے ہوں گے، لیکن روس نے جو اپنے اہداف رکھے تھے وہ سب کے سامنے واضح تھے اور واضح کر کے اس نے اہداف دیے تھے، اور وہ ہر روز روس کی وزارت دفاع جو ہے تمام رپورٹیں پیش کرتی ہے، پوری بریفنگ دیتی ہے۔ اہداف بھی یہ تھا کہ داعش پہ حملے کیے جائیں گے اور داعش کو کمزور کیا جائے گا اور شام کے علاقوں کو دہشت گرد گروہوں سے بشمول داعش کی آزاد کروایا جائے گا۔ تو وہ تو ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان پر حملے نہیں ہو رہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں مغرب والے کہتے ہیں کہ حزب اسراف ہیں، وہ بھی تو داعش کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے نا ایک زمانے میں۔ اس میں سے جو لوگ علیحدہ ہو گئے ہیں وہی روس کو اطلاع دیتے ہیں، اور روس کی وزارت دفاع جب بریفنگ دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمیں حزب اسراف کی طرف سے یہ اطلاعات ملی تھی، تو ہم نے تمام قوائف کا جائزہ لیا اور تمام قوائف کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ حملہ فلاں جگہ پہ کیا۔ ممکن ہے وہ حزب اختلاف کے ان گروہوں پہ جو دہشت گرد گروہ ہیں، جو ہتھیار سنبھالے ہوئے ہیں، جو مسلح لڑائی کر رہے ہیں۔ آج مسلح لڑائی جو ہے وہ کسی ملک کی آزادی کے لیے نہیں لڑی جا رہی، آج تو مسلح لڑائی ایک رجیم کو ہٹانے کے لیے ہے جس کی وضاحت لیبیا سے ہو چکی ہے، جس کی وضاحت عراق سے ہو چکی ہے، جس کی وضاحت دوسرے ملکوں سے ہو چکی ہے کہ مغرب کس طرح کا کیا کھیل کھیلتا ہے۔
اچھا ڈاکٹر مجاہد مرزا، میونخ میں شام کے مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بتائیے کہ اس کے پرامن سیاسی حل کے لیے، شام کے پرامن سیاسی حل کے لیے روس عملی طور پر کیا مدد کر سکتا ہے؟
یہ آپ کا سوال اس لیے بہت اچھا ہے کہ اس سے پہلے اس سلسلے میں بات کوئی ہو نہیں رہی تھی۔ جب سے روس نے ستمبر میں حملہ شروع کیا، فضائی کاروائی شروع کی، اس کے بعد سب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ متبادل کیا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے لیے ایک نقشہ راہ، جسے روڈ میپ کہتے ہیں، بنایا گیا کہ شام میں جو ہے انتخابات کرائے جائیں، شام میں دستور تبدیل کیا جائے اور 180 دنوں میں یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ روس کا عملی کردار تھا، یہ اس کا فیل تھا کہ اس نے اپنی وار کر کے دہشت گردوں پہ اور وہاں کی حکومت کو مضبوط کر کے کسی حد تک قائل کیا دنیا والوں کے کہ اس پہ بات کریں اور شام کے مسئلے کا پرامن حل کریں، اور اسی وجہ سے وہ مجبور ہوئے ہیں، یا قائل ہوئے یا مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی ہے۔
روس کے شام میں فوجی کردار کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے، مگر اگر ہم دیکھیں اب تازہ ترین جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کی، جنگ بندی کی بات کی ہے فوری طور پر، لیکن روس کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، یہ یکم مارچ سے کر سکتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، جنگ بندی جتنی جلد ہو جائے اتنا کم نقصان ہوگا، تاخیر کیوں؟
امریکی صرف باتیں کرتے ہیں جنگ بندی کی، جنگ بندی کبھی کی نہیں، وہ جنگ بندی کروا کے اپنے وہی لوگ جنہیں وہ حزب اختلاف کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہتھیار سنبھال لیتے ہیں۔ ڈھکی چھپی بات نہیں، سب کو معلوم ہے کہ ان کو کس طرح ترکی سے ہتھیار آتے ہیں، کس طرح سعودی عرب سے پیسے ملتے ہیں، کس طرح دہشت گرد سرحدیں پار کرتے ہیں، یہ تو ٹائم گیننگ فیکٹر ہوتا ہے۔
ماسکو سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مجاہد مرزا. اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں محکمہ دفاع کے لیے نجی طور پر مشاورت کرنے والے سیکیورٹی تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے پوچھا کہ اب جبکہ شام کے قضیے پر جرمنی کے شہر میونخ میں مذاکرات ہو رہے ہیں تو کیا اس مسئلے پر امریکہ اور روس کے باہمی اختلافات میں کمی کا کوئی امکان ہے؟
نہیں, اس کی شدت کم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ گراؤنڈ ریالٹیز نہ بدلیں. گراؤنڈ ریالٹیز فی الحال شام اور رشیا کے فیور میں ہیں, اور رشیا اور شام بہت ہی فوکس ہیں اس معاملے پہ, جو گراؤنڈ ریالٹیز مطلب جو پرو یو ایس فورسز کمزور رہیں, اور جب تک پرو یو ایس فورسز کمزور رہیں گی جو ہے رشیا ڈکٹیٹ کرے گا, شام ڈکٹیٹ کرے گا کہ کیا کنڈیشنز کیا ہوں گی اور کن حالات میں وہ گفتگو کریں گے. یہ جو ہے یہ کھینچتانی چل رہی ہے رشیا اور امریکہ کے درمیان میں. شام بالکل بیکنگ کر رہا ہے رشیا کی, اس لیے کہ اصل کو معلوم ہے کہ امریکہ پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں. اگر چارہ ہوتا ان کے پاس تو گفتگو کرنے نہیں آتے وہ.
اچھا, شام میں کردوں کی مدد پر ترکی امریکہ سے ناراض لگتا ہے, تو کیا مستقبل میں اس بات کا کسی مرحلے پر خدشہ ہے کہ ترکی بھی اس جنگ میں براہ راست عملی طور پر کود پڑے؟ سعودی عرب نے تو پہلے اعلان کیا ہے اپنی فوجیں بھیجنے کا, اور متحدہ عرب امارات بھی تلا بیٹھا ہے.
دیکھیے, صحیح معنوں میں یو اے ای یا سعودی عرب کی ملٹریلی ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. ترکی بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے, اور ترکی ایک میجر پاور ہے, اور ترکی بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے. مگر غلطی جو امریکنز کر رہے ہیں وہ یہ ہے, وہ کرد کو بول رہے ہیں چلو تم تو ریلائی کریں گے بہت, اور ریلائی کر رہے ہیں کردش فورسز کے اوپر جنگ کے لیے, لڑائی کے لیے, اور کوئی امریکہ کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ سوائے کردش فورسز کے. تو ترکی سالوں سے سخت ناراض ہو رہا ہے امریکہ سے. ترکی کو معلوم ہے اگر کردش فورسز کا رول بڑھتا رہا اس کانفلکٹ میں, اس جنگ میں, تو کردستان ایک ریالٹی ہو جائے گا. ترکی نہیں چاہتا کہ کردستان بنے وہاں پہ, اور امریکہ اس سالوں سے, امریکہ کو اندازہ ہے ترکی کے آبجیکٹیوز کا, مگر امریکہ اس سالوں سے جو ہے کنفیوژن یا تو مظاہرہ کر رہا ہے, یا امریکہ ان کے ساتھ کوئی ٹرک کر رہا ہے. کل طیب اردوگان نے بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا اس معاملے پہ. امریکہ کی پوزیشن ہر طرف سے ویک ہے, اور رشیا کو پورا پورا اندازہ ہے, تو رشیا اس کو فلی ایکسپلورٹ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اس پوزیشن کو امریکہ کی کو نازک رہنے دیں, اور جب تک کہ امریکہ کی پوزیشن نازک رہے گی رشیا اور شام نیگوشیشن میں ڈکٹیٹ کریں گے کہ کب ہوگا, کن حالات میں ہوگا, اور کیا کنڈیشنز ہوگی. دیکھیے, فرانس کے فارن منسٹر نے کل ریزائن کر دیا, اور جو ریزرویشن دیا اس نے کہا کہ اس وقت امریکہ کے تعلق سے بہت سخت فرسٹریٹڈ ہیں وہ لوگ کہ امریکہ کے پاس کوئی آبجیکٹیو ہے ہی نہیں. امریکہ کے پاس کوئی, اب دیکھیے یہاں پہ ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے امریکہ کی, چونکہ پریزیڈنٹ اوباما کو ایک سال سے کم رہ گیا ہے آفس میں, ان کے پاس کوئی نیا آبجیکٹیو ہے نہیں شام میں, ان کے پاس کوئی نیا آپشن ہے نہیں شام میں. تو یہ چیزیں جو ہے امریکہ کی ویکنیس کے بیسس ہے.
تو احسان احراری صاحب, کیا روس اور صدر اسد کی افواج اور حزب اللہ مل کر موجودہ صورتحال میں کسی طرح شام کی جو خانہ جنگی ہے, جو لڑائی ہے, اس کا رخ پلٹ سکتی ہیں؟
بالکل پلٹ دیا انہوں نے. فی الحال اس کا رخ جو ہے پرو اسد کی طرف ہو گیا. پریزیڈنٹ اسد کی پوزیشن بہت بہت پاورفل ہو گئی فی الحال. جب تک کہ امریکہ کوئی ایئر پاور میں کوئی اضافہ نہ کرے, جب تک کہ امریکہ صدر بشار اسد کی فورسز بمباری نہ کرے, وہ ڈیسیجن اگر واشنگٹن نہیں دیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنگ کا پایا امریکہ کے فیور میں ہوگا. یہ چیز رشیا کو معلوم ہے, اس لیے رشیا اس بات کو ایکسپلورٹ کر رہا ہے.
واشنگٹن میں محکمہ دفاع کے لیے نجی طور پر مشاورت کرنے والے سیکیورٹی تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. اور شام کے بعد پاکستان کا ذکر, جہاں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 12 شدت پسندوں کی سزاؤں کی توثیق کر دی ہے. عدالت نے ان افراد کو صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں جیل توڑنے کے علاوہ سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں پر حملوں کا مرتکب پایا تھا. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے مجرمان کا تعلق کل عدم تنظیموں سے ہے, جن میں القاعدہ, تحریک طالبان پاکستان اور سپاہی صحابہ شامل ہیں. یہ مجرمان صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں ڈسٹرکٹ جیل توڑنے کے واقعے میں ملوث تھے, جس کے نتیجے میں درجنوں مبینہ شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس کے علاوہ یہ مجرمان سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملوں میں بھی ملوث تھے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان 12 مجرمان میں سے 2 مجرموں رفیع اللہ اور قاری آصف محمود نے لاہور میں ڈاکٹر وقار حیدر کو قتل کرنے میں معاونت کی تھی۔ اس کے علاوہ ان مجرمان پر آتشگیر مادہ اور آتشی اسلحہ رکھنے کے جرم ثابت ہونے پر انہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بیان کے مطابق ان مجرمان نے علاقہ مجسٹریٹ اور متعلقہ عدالتوں میں اپنے جرموں کا اعتراف کیا ہے اور اس کے علاوہ ثبوتوں کی بنیاد پر انہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں تمام مقدمات کی تفصیلات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ان فوجی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات میں گرفتار ہونے والے افراد کے ورثا کا کہنا ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ ان کے عزیزوں کے خلاف مقدمات کی سماعت کہاں پر ہو رہی ہے اور نہ ہی انہیں پسند کا وکیل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے چند روز قبل فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 4 مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا ہے اور اس ضمن میں فوج کی لیگل برانچ سے ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے۔ جن 4 مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد روکا گیا ہے ان میں سن 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے مقدمے کے 2 مجرمان بھی شامل ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں تشدد کے 2 مختلف واقعات میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ضلع قلات سے برآمد ہوئی ہے، جبکہ 6 افراد ایران سے متصل ضلع پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب ایران سے متصل ایک اور ضلع کیچ کے شہر تربت کے تاجروں نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال نہ دیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
6 افراد کی ہلاکت کا واقعہ ایران سے متصل ضلع پنجگور میں پیش آیا۔ ضلع کے ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ مارے جانے والے افراد دازی کے علاقے میں ایک گھر کے مہمان خانے میں بیٹھے تھے، جہاں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر حملہ کیا۔ ان افراد کی شناخت ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ مارے جانے والے افراد جرائم پیشہ تھے۔ حملہ آوروں نے مارے جانے والے افراد کا اسلحہ اور موبائل فون بھی لے گئے۔ تاحال ان افراد کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ تشدد زدہ لاش کلات قلعہ کے منگیچر سے برامد ہوئی۔ کلات انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق لاش کی شناخت ہوئی ہے، جو کہ کسی پشتون شخص کی ہے۔ نامعلوم افراد نے ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش کو سڑک کنارے پھینک دیا تھا۔ بلوچستان میں تشدد کے واقعات کمیوں بیشی کے ساتھ جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کہتے ہیں کہ ان کے خاتمے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔
اور میری حکومت کا بھی یہی عزم ہے اور ہمارے فورسز کا بھی یہی عزم ہے، اور انشاءاللہ ایک دہشت گرد جب تک یہاں پر پاکستان میں ہوگا، بلوچستان میں ہوگا، ہم ایک دہشت گرد تک ان کا پیچھا کریں گے۔
دوسری جانب ضلع کیچ کے شہر تربت کے تاجروں نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال نہ دیں۔ انجمن تاجران تربت کی جانب سے اب سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انتخاب میں دیے جانے والے اشتہار میں کہا گیا ہے کہ ایک طرف سرکار کا دباؤ ہے تو دوسری جانب سیاسی جماعتوں کا، جبکہ گزشتہ دنوں ان کی دکانیں بھی سیل کر دی گئیں۔ تاجروں کے مطابق تربت شہر میں سرکاری حکام کی جانب سے دکانیں چند روز بیشتر 3 روزہ ہڑتال کے باعث سیل کر دی گئی تھی۔ اس ہڑتال کی کال قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے دی تھی۔ بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ کا کہنا ہے کہ اپنی مرضی سے ہڑتال کرنے والوں کی دکانیں سیل کرنا حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے۔
ظاہر ہے کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے، ایک سنگین پامالی ہے۔ اور ہم جو یہاں پہ ہڑتال کا کال ہوتا ہے، نہ یہاں پہ کسی کو نقصان ہوتا ہے، نہ کسی کو یہاں پہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے۔
ہڑتال کی کال بی این ایم نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل منان بلوچ سمیت 5 افراد کی ہلاکت کے خلاف دی تھی، جو سیکورٹی فورسز کے ایک سرچ آپریشن میں مستونگ میں مارے گئے تھے۔ بلوچستان کے بلوچ آبادی والے علاقوں، بالخصوص مکران اور کلار ڈویژن کے زیادہ تر علاقوں میں سخت گیر موقف کی عامل قوم پرست جماعتوں کی کال پر مؤثر ہڑتال ہوتی رہی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ہڑتال کرنے والے دکانداروں کی دکانیں بھی سیل کر دی گئیں۔ سن 2008 میں تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی کے بعد سے سخت گیر موقف کی عامل قوم پرست جماعتوں کے احتجاجی مظاہروں میں بھی مرد کارکنوں کی شرکت میں کمی آئی تھی۔ بی بی گل بلوچ کا اس کی وجوہات کے بارے میں کہنا ہے۔
تو جب یہ یہاں پہ سر عام آ جائیں جو سیاسی کارکن نہیں، تو ظاہر ہے ان کو اسی طرح یا تالیف کیلے کر کے مار دیتے ہیں یا ان کو اغوا کر کے لے کر جاتے ہیں۔
جب دکانیں سیل کرنے کے حوالے سے حکومت کا موقف جاننے کے لیے بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا،
سیکشنسٹ گروپس ہیں، گروہ ہیں چند، جو کہ ملٹنسی کرتے ہیں تمام ایریا میں, اور انہوں نے ایک لبادہ سیاسی جماعتوں کا بھی اوڑا ہوا ہے جو کہ ہمارے پاس نہ رجسٹر ہیں, جو نہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ان کو پولیٹیکل اینٹیٹی کسی نے تقسیم کیا ہوا ہے. وہ بعض اوقات جب کوشش کرتی ہیں کہ بازاروں کو یا کاروبار کو یا تجارتی کاروائیوں کو بند کرانے کی, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت اسٹریٹجی ضرور بنا دی.
تربت کے علاوہ سائلی شہر گوادر میں بھی ہڑتال کرنے پر متعدد دکانوں کو سیل کیا گیا تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
سیربین میں شامل بیشتر موضوعات کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سن اور دیکھ سکتے ہیں, جہاں جو خبر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے پرویز مشرف کی طبیعت ناساز, اسپتال منتقل. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com. سیربین ابھی جاری ہے.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان سپر لیگ میں آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان پہلے میچ کے بعد دوسرا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا. گزشتہ رات شرجیل خان اور شین واٹسن کی عمدہ اننگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو لاہور قلندر کے خلاف 8 وکٹوں سے کامیابی دلا دی. لاہور قلندر کی 4 میچوں میں یہ تیسری شکست ہے. ایک اور شکست اسے ٹائٹل کی دوڑ سے دور کر دے گی. کراچی سے تعلق رکھنے والے بائیں ہاتھ کے فاسٹ بالر رومان رئیس پہلی مرتبہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ایشیا کپ اور ورلڈ T20 کے لیے منتخب ہوئے ہیں. رومان رئیس کو امید ہے کہ وہ سلیکٹرز کی توقعات پر پورا اتریں گے.
چیلنج تو ہے, لیکن یہ کہ پیشنس کے ساتھ اور کامنس, کول اینڈ کام رہ کے اگر کھیلیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ کراؤڈ میں تو کھیلا ہوں, مجھے اتنا کوئی پریشر فیل نہیں ہوا اس چیز کا. اور ایز اے پروفیشنل کرکٹر یہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں کھیلنا.
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے ویلنگٹن میں شروع ہو رہا ہے. یہ نیوزی لینڈ کے کپتان برینڈن میکیولم کا 100واں ٹیسٹ میچ بھی ہے. وہ اسٹیون فلیمنگ اور ڈینیل وٹوری کے بعد ٹیسٹ میچوں کی سینچری مکمل کرنے والے نیوزی لینڈ کے تیسرے اور مجموعی طور پر دنیا کے 64ویں کھلاڑی ہوں گے. لیکن یہ اعزاز صرف میکیولم کو حاصل ہوگا کہ انہوں نے یہ تمام 100 ٹیسٹ میچز مسلسل کھیلے ہوں گے. میکیولم کرائسٹ چرچ میں سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیل کر بین الاقوامی کرکٹ کو خیرباد کہنے والے ہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم U19 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. سیمی فائنل میں اس نے بنگلہ دیش کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی. انگلینڈ کے ٹیسٹ کپتان ایلسٹر کک کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم ICC ورلڈ T20 جیت سکتی ہے. اس کی وجہ اس کی حالیہ عمدہ کارکردگی اور ٹیم میں جو روٹ, بین اسٹوک اور جوز بٹلر جیسے میچ ونرز کا موجود ہونا ہے. بارسلونا نے ویلنسیا کو شکست دے کر اسپینش کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی.
کھیلوں کے حوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. 13 برس کی خانسہ پاکستان سے شام کیوں اور کیسے گئی, خصوصی رپورٹ سنیے گا اس بارے میں. امریکہ میں ماحول دوست ٹیکنالوجی کے ایک عالمی مقابلے میں پاکستانی کمپنیوں کی کامیابی, اور آپ کے پیغامات پر مبنی آپ کی بات بھی آنے کو ہے. اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ.
بین الاقوامی امدادی ادارے آئی سی آر سی نے خبردار کیا ہے کہ شام کے صوبے حلب میں جاری لڑائی کی بدولت 50,000 افراد کی نقل مکانی سے انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے. دوسری جانب شام کے صدر بشار الاسد کے ایک اہم حامی ملک روس کا کہنا ہے کہ وہ شام میں ممکنہ جنگ بندی پر میونخ میں ہونے والی بات چیت میں شرکت کے لیے تیار ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ کا کہنا ہے کہ نیٹو یورپی تارکین وطن بحران سے نمٹنے میں مدد کے لیے بحیرہ ایجین میں بحری جہاز روانہ کر رہا ہے. پاکستان کے سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو خرابی صحت کی بنا پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں انتہائی نگہداشت یونٹ میں رکھا گیا ہے. اور پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں کی طرف سے 12 شدت پسندوں کو دی جانے والی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائل خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات جن میں پہلے بھارت کا ذکر. ممبئی پر 2008 کے حملوں کے سلسلے میں امریکہ کی ایک جیل میں قید ڈیوڈ ہیڈلی نے ایک بھارتی عدالت میں دعویٰ کیا ہے کہ 2004 میں گجرات میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والی عشرت جہاں لشکر طیبہ سے وابستہ تھی. ہیڈلی کو اس کیس میں وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے اور وہ امریکہ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بند کمرے میں عدالتی کارروائی میں شریک ہو رہے ہیں. دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم تفصیل کے ساتھ.
ڈیوڈ کولمن ہیڈلی ممبئی پر 2008 کے حملے کے سلسلے میں امریکہ کی ایک جیل میں 35 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں. انہیں اس حملے کے سلسلے میں ہندوستان میں جاری مقدمات میں وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے اور وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قانونی کارروائی میں شرکت کر رہے ہیں. سرکاری وکیل اجول نکم کے مطابق آج انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عشرت جہاں کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا.
تو اس نے یہ کہا کہ میرے سامنے جکی الرحمان لکھوی نے مزمل بھٹ کو کہا کہ تمہارے واسطے ہمارا ایک وومن آپریشن فیل ہو گیا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ مزمل نے ہمیں یہ بات کہی کہ ایک گجرات کے نزدیک ایک فیمیل سوسائڈر بومبر کا مشن فیل ہونے کے کارن جکی الرحمان لکھوی اسے ٹوک رہا تھا.
عشرت جہاں اور تین دیگر افراد کو گجرات کی پولیس نے ایک مبینہ فرضی مقابلے میں ہلاک کیا تھا. عشرت جہاں کی عمر 19 برس تھی اور وہ ممبئی کے ایک کالج میں پڑھتی تھی. یہ واقعہ 15 جون 2004 کو احمد آباد کے قریب پیش آیا تھا. گجرات پولیس کا دعویٰ تھا کہ مارے جانے والے چاروں افراد کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا اور وہ وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو ہلاک کرنے آئے تھے. ہیڈلی کے بیان کے بعد بی جے پی نے کانگریس کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس نے قومی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا تھا اور پارٹی کی قیادت کو اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے. پارٹی کے ترجمان شری کانت شرما.
یہ وہی عشرت جہاں ہے جس کو لے کر لگاتار راجنیتی ہوتی رہی اور وہ ایل ای ٹی کی سدسیہ تھی. تتکال ہی لشکر طیبہ کی ویب سائٹ پر اس کو شہید بتایا گیا, اس نے شہادت دی ہے. اور اس کے بعد 2013 میں جب یہاں کی این آئی اے کی ٹیم امریکہ گئی اس سمے بھی ہیڈلی نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ وہ لشکر طیبہ کی سوسائڈ بومبر تھی.
لیکن کانگریس کا جواب ہے کہ ہیڈلی سزا یافتہ مجرم ہے اور ان کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ مقابلہ فرضی تھا یا نہیں. کانگریس کے سینئر لیڈر منیش تیواڑی.
پہلی بات یہ ہے کہ عشرت جہاں آتنکوادی تھی یا نہیں تھی. ڈیوڈ کولمن ہیڈلی کے بیان کے بعد اگر سرکار اس کی جانچ کرنا چاہتی ہے تو سرکار کے اوپر کوئی انکش نہیں ہے. پر بنیادی بات یہ ہے کہ عشرت جہاں اور ان کے ساتھی جس مٹھ بھیڑ میں مارے گئے تھے وہ مٹھ بھیڑ فرضی تھی یا اصلی تھی, اور اس میں دو عدالتیں اور ایک جانچ اس نشکرش پر پہنچی ہے کہ وہ مٹھ بھیڑ فرضی تھی.
ہیڈلی کا دعویٰ ہے کہ لشکر طیبہ سے وابستہ زکی الرحمان لکھوی نے ان کی موجودگی میں اس کا ذکر کیا تھا. بھارت کا الزام ہے کہ ممبئی پر حملے کی سازش لکھوی اور حافظ محمد سعید نے تیار کی تھی. بھارت میں انسانی حقوق کی کارکن اور سپریم کورٹ کی سینئر وکیل ورندا گروور کہتی ہیں کہ آئین دہشت گردوں کو بھی قانونی کارروائی کے بغیر مارنے کی اجازت نہیں دیتا.
ویسے بھی ہم اس سے گواہی کس مدعے پہ لے رہے ہیں, 26/11 یہ سب سوال اس سے پوچھے ہی کیوں گئے, میرا تو یہ پہلا سوال ہے. یہ ایویڈینس نہیں ہے لا میں, اس کو ایویڈینس نہیں مانا جا سکتا. اس کو ٹیررسٹ بول کے اس بات کو کہ ہم نہیں انویسٹیگیٹ کریں مرڈر کو, تو وہ آپ دیش کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں مگر قانون اس کی اجازت نہیں دیتا.
مقابلے کے وقت پولیس کا الزام تھا کہ عشرت جہاں اور ان کے ساتھیوں کو نریندر مودی کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا جو اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بہت سے کارکنوں کا الزام ہے کہ گجرات میں اس وقت کئی فرضی مقابلے ہوئے تھے اور پولیس یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دہشت گرد تنظیمیں مسٹر مودی کو ہلاک کرنا چاہتی تھیں۔ گجرات میں سن 2002 میں بڑے پیمانے پر مذہبی فسادات ہوئے تھے جن میں سینکڑوں مسلمان مارے گئے تھے۔ مسٹر نریندر مودی اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور ان پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ خون ریزی کو روکنے کے لیے انہوں نے خاطر خواہ کارروائی نہیں کی تھی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور بھارت سے ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں۔ گزشتہ برس پاکستان کے شہر لاہور سے تین خواتین خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی تنظیم میں شامل ہونے کی غرض سے شام گئیں تھیں۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق ارشاد بی بی، فرحانہ اور بشرا چیما نامی یہ خواتین تقریباً 10 بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئیں، جن میں ارشاد بی بی کی 13 سالہ بھتیجی خانسا بھی شامل ہے۔ خانسا کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ لاہور میں نمہ نگار شمائلہ جعفری نے خانسا کی والدہ سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ ان کی 13 سالہ بیٹی نے انہیں بتائے بغیر شام کا سفر کیا۔
بچی روئے، میں نے دادو سے ملنا ہے، میں نے کہا نہیں جانا۔ خانسا کہتی نہیں ماما، میں مل کے آ جاؤں گی۔ امی نے مجھے کہا منا جانے دے، کوئی نہیں دادی یہ خون ہے، ایک دو دن مل کے آ جائے گی، میں لے آؤں گی جا کے۔ میں چپ کر گئی۔ ایک دن ہی شاید گزرا، دوسرے دن کہتی بچی تو ہے ہی نہیں خانسا، صبح کہتی میں نے اسکول جانا ہے، تو اسکول سے آگے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اتنے پریشان، رو رو کے ہم لوگ، برا حال۔ میں کس کو کہوں، میری بچی 13 سال کی میری بچی تھی، 8th کلاس میں پڑھتی تھی۔ انہوں نے کیسا میری بچی کو گائیڈ کیا، وہ امارا کے گھر جاتی تھی، نیٹوں پہ بات کرتی تھی، کزن ہے چلی جائے تو ادھر ہی اپنی پھپھی سے باتیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے میری بچی کا ذہن کیسا کیا کیسا نہیں کیا، لیکن بچی میری نے مجھے نہیں بتایا کہ ماما، مجھے صرف یہ کہہ دی تھی ماما کہ پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، بیعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔
تو وہ آپ سے پوچھتی تھی کہ میں جانا چاہتی ہوں شام؟
وہ کہتی تھی ماما، نہیں شام شوم کا مجھے نہیں کہتی تھی، ویسے کہتی بیعت کرنی ضروری ہے ماما۔ میں کہتی تھی خانسا بیعت ہوتی کیا ہے؟
خانسا نے بعد میں وہاں سے شام جا کے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟
کوئی نہیں، بچی نے کیا، کوئی نہیں۔ دکھ یہ بھی بہت زیادہ۔
تو اب آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے بچی کے ساتھ کہ بچی کدھر ہے، کیا ہے کیا نہیں؟
کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کوئی پتہ ہے، ہمارے اللہ کوئی پتہ ہے، ہم مجھے کیا پتہ ہے۔
اور آپ کو یہ نہیں پتہ چلا پر کہ لڑکی کا ذہن بدلا کب؟
نہیں، مجھے نہیں پتا۔
اور اس نے آپ کو جانے سے پہلے کچھ بتایا بھی نہیں، کوئی پیغام بھی نہیں چھوڑا میں جا رہی ہوں، چلی جاؤں؟
نہیں، کوئی بات، کوئی بات نہیں کی۔
اس کے ذہن میں یہ بھی بات ڈلی ہوئی تھی کہ ماں باپ سے پوچھنا ضروری نہیں ہے بیعت کرنے کے لیے؟
ہاں، یہ اس کے ذہن میں انہوں نے بنائی تھی نا، انہوں نے ذہن پکا کیا ہوا تھا بچی کا۔ تو بچی نے مجھے کہا کہ ماما بیعت کرنی ضروری ہے، ماں باپ سے ضروری نہیں پوچھنا، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے خانسا؟
تو اب جو ہے ابھی کیا ہے، کچھ آپ کو پتا نہیں، کوئی رابطہ نہیں؟
نہیں نہیں۔
پولیس والے آپ کو کیا کہتے ہیں؟
پولیس والے کہتے ہیں عافیہ نہیں آئی تو آپ کی بیٹی کہاں سے آئے گی۔
تو یہ جو ارشاد بی بی ہیں، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کس سے رابطے ہیں، یہ کس طرح سیریا گئیں؟
نہیں، وہ اپنی اس کی بیٹی کو پتا ہوگا ہمارا کو، لیکن وہ نہیں بتاتی۔ وہ کہتی ہے مجھے گولی بھی مار دو گے، مجھے نہیں پتا۔ اس سے تو ہوں گے رابطے،
اس سے کسی نے انویسٹیگیشن نہیں کی؟
یہ کی ہے، پولیس وغیرہ نے، ساروں نے کی ہے، سب کچھ کیا ہے ان لوگوں نے۔
تو ابھی آپ کو امید ہے کوئی کہ خانسا کو بھی کسی طرح مل جائے گی؟
میری باپ سنیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے انسان کو، انسان سے نہیں رکھنی چاہیے امید، اللہ سے رکھنی چاہیے، کبھی وہ بھی ماں بنے گی تو پھر آئی تو کیا فائدہ، ساری زندگی دکھ دیکھ دیکھ کے پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا، کہ ماں بن کے میرے دروازے آئے، پھر تو میں اس کو قبول نہیں کروں گی نا۔ کیا پتا ہے وہاں اس کی شادی کر دیں، کیا کر دیں، کیا نہ کریں، یہ تو اللہ ہے نا، یہ تو اللہ ہے، اللہ سے کہتی ہوں، اللہ تو اپنی حفظ و امان میں رکھے اس کو۔
دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کی غرض سے شام جانے والی 13 سالہ خانسا کی والدہ گفتگو کر رہی تھی لاہور میں نمہ نگار شمائلہ جعفری سے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں صوبائی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ڈاکٹروں کی جزوی جبکہ پیرا میڈیکل سٹاف اور کلاس 4 ملازمین کی مکمل ہڑتال آج چوتھے روز بھی جاری رہی۔ پشاور سے نمہ نگار عزیز اللہ خان۔
پشاور کے 3 بڑے ہسپتالوں میں موجود پیرا میڈیکل سٹاف اور دیگر عملے کا کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسیاں صحت کے شعبے کے لیے مناسب نہیں ہیں اور یہ کہ اصلاحات کے نام پر ہسپتالوں کو نجی تحویل میں دیا جا رہا ہے۔
ہر پیشنٹ کے یہ پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو یہ جو ابھی سلسلہ جاری ہے، اس میں کیا پرابلم ہے کہ یہ لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ یہ اپنے لیے اس کا ایجنڈا ہے کہ ہم اس کو پرائیویٹائزیشن کر لیں۔ ایم ایم ایف کے اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، نوشیروان بر کی جو ہے وہ اس کی نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے۔
اس ہڑتال کے بارے میں ڈاکٹر تقسیم نظر آئے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اس ہڑتال میں آگے آگے ہیں، جبکہ پروینشل ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے رہنما اس ہڑتال کی حمایت نہیں کر رہے۔ پشاور کے تین بڑے تدریسی ہسپتالوں میں آج ایمرجنسی سروس جاری رہی، جبکہ میڈیکل افسران او پی ڈی میں مریضوں کا معائنہ کرتے رہے۔ احتجاجی ڈاکٹروں نے خیبر ٹیچنگ ہسپتال اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں باہر کیمپ میں مریضوں کے معائنے کیے۔ صوبے کے دیگر ہسپتالوں میں بھی جزوی ہڑتال رہی۔ پیرا میڈیکل سٹاف اور کلاس فور ملازمین کا کہنا تھا کہ ان اصلاحات میں ان کے لیے کوئی الاؤنس کا اعلان نہیں کیا گیا۔
ان کو چاہیے کہ ہم مذاکرات کی میز پہ آئیے، فیرونیت کو چھوڑ دیں، اور ہمارے جائے دو مطالبے ہیں، باقی میں ہم اس سسٹم کا حصہ ہے، اس ہسپتال کو ہم بھی کامیاب کرانا چاہتے ہیں۔
ہم ان کے ساتھ مطالبات، بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ تو
ہیلتھ پروفیشن الاؤنس اور لازمی سروس ایکٹ کا ختم کرنا، باقی جتنے بھی مطالبات ہیں نا، دیکھیں اگر ہمارے 10 مطالبات ہیں تو 10، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ 10 کے 10 پورے تسلیم نہیں ہوتے۔ کم از کم آپ ہمیں بٹھائیں تو ہمارے ساتھ بات تو کریں، ہمارے سر پہ تو ہاتھ رکھیں، 1.5 سال سے ہم ان کے پیچھے پڑے ہیں۔
ان ملازمین کا کہنا تھا کہ اگر انہیں الاؤنس دے دیا جائے تو احتجاج ختم کر سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے آج پیرا میڈیکل سٹاف اور کلاس فور ایسوسی ایشن کے ایسے 8 عہدیداروں کے تبادلے بھی کر دیے گئے جو اس ہڑتال میں زیادہ متحرک ہیں۔ پروینشل ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے اس ہڑتال کی مخالفت کی۔ تنظیم کے سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر سلیم یوسفزئی نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ حکومت کے اچھے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہسپتالوں میں جہاں سہولیات کا فقدان ہے اس بارے میں وہ حکومت پر تنقید بھی کرتے ہیں۔
یہ پروینشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن تو اس چیز کی سخت مخالفت کرتی ہے، پہلے سے بھی کر رہی تھی، اب بھی کرے گی، کہ بھائی جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس میں جو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے وہ باقاعدگی سے ہو، ہر ایک بندہ، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ دوسرا سٹاف ہو، کلیریکل ہو، پیرامیڈیکل ہو، نرسز ہو، وہ اپنی ڈیوٹی کرے، اس کے بعد اگر وہ کوئی پریکٹس کرتے ہیں، پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں، کلینک چلاتے ہیں، وہ بے شک چلائیں۔ تو یہ بعض ایشو ہے اس میں چل رہی ہیں، بعض گورنمنٹ کی نااہلی بھی ہے کہ بھائی وہ اس چیز کو صحیح ٹیکل نہیں کرتی، جس طرح ہاسپٹل میں مشینری نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ او پی ڈی میں میڈیکل افسران ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن ان اصلاحات میں ان کے لیے کسی قسم کے کوئی الاؤنس کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں ایسی اطلاعات ہیں کہ ان اصلاحات سے وہ سینئر ڈاکٹر زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جن کی نجی پریکٹس بہتر ہے اور وہ ہسپتالوں میں ڈیوٹی کم ہی دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اصلاحات غریب عوام کو بہتر صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب آپ کی بات۔
میں ذوالفقار علی، ضلع ڈیرہ بگٹی، گاؤں ہوئی برائی سے بول رہا ہوں۔ اس کو بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں شامل کر دیا جائے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ سوال میں بی بی سی سے پوچھ رہا ہوں۔
اب کیسی کیسی خواہشیں ہیں ہمارے سننے والوں کی، اس کا اندازہ تو بخوبی آپ کو اس کال سے ہو گیا ہوگا۔ تو جناب، ہمارے انہی سامعین کے سوال کے ساتھ آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ چلیے ان کی کال کا جواب دیتے ہیں۔ تو جناب، یہ آواز مشہور گلوکار شہنشاہ غزل مہدی حسن کی ہے، اور رہی بات اس گانے کو بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں شامل کرنے کی، تو بالی ووڈ راؤنڈ اپ ہے تو پروگرام گانوں اور فلموں سے متعلق، لیکن ہم اس میں فرمائشیں شامل نہیں کرتے، اس کے لیے معذرت۔ اگلی کال سنتے ہیں جو کہ صوبہ بلوچستان سے ہے، اور ہمارے یہ سامع پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو گزشتہ دنوں پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف کیے جانے والی ہڑتال اور اس تمام مسئلے پر اپنا مشورہ دے رہے ہیں۔
عبدالحجان ترکانی کوئٹہ، پاکستان کی پی آئی اے ریلائنس کے بارے میں جو اس وقت نجکاری کے بارے میں جو بات ہو رہا ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ تسلی کے ساتھ حل کیا جائے اور پرامن طریقے سے۔
یہ تو کوئٹہ سے عبدالجان تھے۔ پی آئی اے ایئر لائن سے متعلق ہی بات کرتے ہوئے، صبح سندھ سے بھی ہمارے ایک اور سامع اپنے وزیر اعظم سے مخاطب ہیں۔
اعظم سمجھے تھر پارکر سے بات کر رہا ہوں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ادارے اور ملک کے وسائل بھیج دیں گے، اپنے تو چند دن گزار لیں گے، لیکن آنے والی حکومت کس پر حکومت کرے گی؟
چلیے، اب بی بی سی اردو سے پوچھا گیا ایک اور سوال بھی شامل کرتے ہیں۔
میں فضل الدین علامہ ضلع بھکر پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نچکاری پروگرام جو ہے وہ ہم نہیں کریں. نچکاری کا مطلب کیا ہے اور یہ جاننے کے لیے آپ سے ٹیلی فون کیا ہے.
نچکاری کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو فضل صاحب, نچکاری جسے انگریزی زبان میں پرائیویٹائزیشن کہتے ہیں, یہ وہ عمل ہے جس میں کسی بھی ادارے کے کنٹرول کو سرکاری تحویل سے منتقل کر کے کسی بھی کمرشل انڈسٹری تجارتی صنعت کو سونپ دیا جاتا ہے, یعنی کہ سرکاری ملکیت کو کسی کی ذاتی ملکیت بنا دینا. امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. یہ اگلی کال صبح بلوچستان کے ایک رہائشی کی ہے اور یہ جنگلی حیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی توجہ ایک خاص مسئلے کی طرف دلا رہے ہیں.
میرا نام عبد المجید بلوچ کا ضلع کیچ کی پسماندہ علاقہ نگر کپکپاڑ سے بات کر رہا ہوں. پورے نگر ایریا میں جنگلی جانوروں کی نسل ختم ہونے کے قریب شکار بدستور جاری, بےگنا سانپوں کو مارنے کی وجہ سے چوہوں کی آبادی میں 10 گنا اضافہ, کسانوں پر لاکھوں روپے کا نقصان, دن بدن جانوروں کی نسل ختم ہوتا جا رہا ہے. جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری صاحب سے اپیل کرتا ہوں.
بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان صبح سندھ کے شہر سکھر سے ظہور علی کا بھیجا گیا پیغام بھی سنتے ہیں.
میں ضلع سکھر تعلقہ پنوا سے بات کر رہا ہوں. ہمارے شہر کا مسئلہ یہ کہ ہمارے شہر میں ہمارے لائٹ کا اتنا شدید بحران ہے کہ ہمارے سٹی کے فیڈر میں بھی 10-10, 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں کرتے اور ہم ٹائم پہ بل دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں شہری سٹی فیڈر پہ 10 اور 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ان کے اپنی جہاں پہ سیاست دان ہے تو وہاں پہ ان کی لوڈ شیڈنگ بہت کم ہے. پلیز ہماری یہ بات اعلیٰ حکام تک ضرور پہنچائیے گا.
چلیے آخر میں ہمارے پرانے سامع ملک محمد امیر, جن کا تعلق صبح پنجاب سے ہے, کی کال سنتے ہیں اور یہ شکایت کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمت میں کمی تو ہوئی مگر مہنگائی تو وہیں کی وہیں ہے.
علاقہ باغ و بہار ضلع رحیم یار خان, عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں ریکارڈ بلکہ خوفناک سطح کے سر بھی کم پر ہے, باوجود کسی چیز کی مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوا ہے. بے روزگاری خاص کر تعلیم یافتہ طبقے کو جرائم اور دہشت گردی کی جانب راغب کر رہی ہے, جو کہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی اور غلط عملی کا نتیجہ ہے جو کہ دعوت فکر ہے. خدا کرے ارباب اختیار آپ بھی خواب خرگوش سے بیدار ہو جائیں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اردو کی معروف ادیبہ اور ڈرامہ نگار فاطمہ سریا بجیا کو آج سپرد خاک کر دیا گیا. ان کا انتقال 86 برس کی عمر میں گزشتہ روز کراچی میں ہوا. ہماری ساتھی معصومہ ملک نے ان کی زندگی پر یوں نظر ڈالی ہے.
انور مقصود سب کی بجیا اور اپنی بہن کو آخری سفر پر الوداع کہہ کر لوٹے ہی تھے کہ میری ان سے بات ہوئی. کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک تہذیب, خلوص, ایثار, محبت سب رخصت ہو گیا.
میرے والد کا انتقال 42 سال کی عمر میں ہو گیا. ہم 10 بھائی بہن تھے. بجیا نے ہی ہم کو پالا, ماں کی طرح بھی اور باپ کی طرح. ان کا ساتھ ہم سب کے لیے ایک درخت تھا جس کی ایک ایک پتے میں محبت, سایہ اور ایک پالنے کا شوق. اب ایسے انسان کا چلا جانا تو گئی کیا ہے, بیٹھی ہوئی ہے سامنے ہمارے.
بجیا 1960 میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی سے منسلک ہوئیں اور 1966 میں آغا ناصر کے ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا. پھر بجیا نے ناول نگاری اور ڈرامہ نگاری کے میدان میں خوب نام کمایا.
پاپا یہ مت کھائیں آپ. ارے تو کیا ہوا, فریزر میں رکھا تھا.
اولڈ وومن, یو پلیڈ یور لاسٹ ڈرٹی ٹرک ود می.
مجھے تو یہ موصوف کافی بدتمیز اور خطرناک قسم کے آدمی معلوم ہوتے.
اب ختم ہوگی یہ صدا.
شمع, افشاں, عروسا, انا, زینت اور آگہی, یہ تو بس ان کے لکھے ہوئے چند مشہور ڈرامے ہیں. ان کے ہم اثر ادیبوں کے بقول بجیا کے قلم سے ایسا ادب تحریر ہوا جس نے پاکستانی معاشرے اور ثقافتی اقدار کی خوب تصویر کشی کی. روایتی مشرقی گھریلو ملبوسات, مڈل کلاس کی خاندانی نوک جھونک, معاشقوں اور پھر ہنگامہ خیز شادی بیاہ کی تقریبات, سبھی رنگ بجیا کے ڈراموں کا حصہ تھے. معروف اداکار قاضی واجد بتاتے ہیں کہ بجیا اپنے ڈراموں کی عکس بندی میں ساتھ ساتھ رہتی اور ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہوتی. وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتی کیونکہ وہ اپنے کام میں کمال پر یقین رکھتی تھی.
ڈائریکٹر تو اپنا کام کرتے ہی تھا لیکن وہ اس کی اتنی ہیلپ کرتی تھی ہر چیز میں. مثلاً اگر کوئی گھر دکھایا ہے پرانے اسٹائل کا تو وہ پرانی کرسی اور پرانے ہر چیز وہ مہیا کر دیتی تھی, چاہے وہ کہیں سے لے کے آئے, مانگ کے لائے, کچھ کرے.
بجیا نے اپنی 85 سالہ زندگی میں کیا کیا نہیں دیکھا, حیدرآباد دکن سے کراچی تک کے سفر میں کیا کچھ نہیں سہا, مگر ہمت نہیں ہاری. انہوں نے سفید پوشی میں جس طرح اپنے خاندان کو سنبھالا, آگے بڑھایا, اس کی مثال کم ہی ملتی ہے. ان کا خاندان بھی ادبی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. زہرا نگاہ, انور مقصود اور پھر زبیدہ آپا کے نام سے تو سبھی واقف ہیں. قاضی واجد کہتے ہیں کہ بجیا نے تمام عمر دوسروں کے لیے ہی جیا.
بیٹے پہلے میں پینٹنگ کیا کرتی تھی لیکن جب انور مقصود نے شروع کر دی تو میں نے چھوڑ دی. کہنا بیٹے پہلے میں شعر بھی کہتی تھی, زہرا نے شعر کہنے شروع کیے تو میں نے چھوڑ دیے. تو وہ انہوں نے اپنے گھر کو اس قدر سنبھال کے آگے بڑھایا اور ان لوگوں نے نام بھی پیدا کیا.
فاطمہ سریا بجیا نے اپنی زندگی میں 8 سے 10 ناول تحریر کیے مگر ان میں سے ایک ہی شائع ہو سکا, وہ بھی حیدرآباد دکن میں ان کے والد نے اس وقت شائع کروایا جب ان کی عمر صرف 14 برس تھی. حکومت پاکستان نے بجیا کو ان کے کام کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا. اس کے علاوہ انہوں نے جاپان کے اعلیٰ سول ایوارڈ سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات بھی حاصل کیے. بجیا اب نہیں رہی مگر ادب کی دنیا میں ان کا کام اور ان کا نام ہمیشہ ایک انفرادیت کے ساتھ زندہ رہے گا.
فاطمہ سریا بجیا کی زندگی کا مختصر جائزہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک. بی بی سی نے انسنگ ہیروز یا گمنام ہیروز کے نام سے ایک خصوصی سلسلہ شروع کیا ہے جس کا مقصد آپ کی ملاقات ان افراد سے کرانا ہے جو شہرت اور پذیرائی سے بالاتر ہو کر اپنی زندگی میں بہت اہم اور بامقصد کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ایک شخص ہیں انڈیا کے مارک ریگو جو کینسر کا کامیاب علاج ہونے کے بعد بے گھر بچوں کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے ساتھ مل کر سرطان کا شکار بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. مارک ریگو کی کہانی انہیں کی زبانیں.
My kids were pretty young.
اس وقت میرے بچے بہت چھوٹے تھے. مجھے یہ خبر سن کر زبردست دھچکا لگا تھا. میں یہ بات قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں. 14 برس پہلے مجھے پتا چلا کہ مجھے کینسر ہے, آنتوں کا کینسر. لیکن میرا علاج ہو گیا. اس وقت میں نے خدا سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر تو نے میرے بچوں کے لیے میری زندگی بچا دی تو میں دوسرے بچوں کے لیے کام کروں گا. ہم یہاں ان بچوں کو ایک بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
مور دین دیٹ دے ہیو اے کلین ہائیجینک پلیس ٹو لیو ان.
انہیں پیار اور محبت کی ضرورت ہے. ان میں سے بعض جنسی زیادتیوں کا شکار ہوئے ہیں. ان کی زندگی میں کچھ نہیں بچا ہے.
دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ لیفٹ ان لائف. Smiles on the faces when you walk in.
جب آپ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں.
Somebody's come to see us.
اور اس وقت ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے اس کا کیا کہنا.
Giving your time out.
انہیں لگتا ہے کہ ان سے ملنے بھی کوئی آیا ہے. ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی ان کو اپنا قیمتی وقت دے رہا ہے. ایک پورے ہفتے میں اگر آپ ان کے ساتھ اپنا 1 گھنٹہ بھی گزارتے ہیں تو بہت ہے. ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر آپ کو جو خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے.
It is not about giving money. It is...
صرف یہ کافی نہیں کہ آپ نے ایک بچے کی پرورش کے لیے ایک چیک کاٹ دیا.
No, I don't think that is not charity. That is...
مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ مدد کرنے کا صحیح طریقہ ہے.
If you want to make a difference, just put your time in.
سرطان کا شکار بچوں کی مدد کرنے والے مارک ریگو جو خود بھی اس مرض میں مبتلا رہ چکے ہیں, تفصیل آپ نے ہمارے ساتھی حسین عسکری سے سنی. امریکہ میں ماحول دوست ٹیکنالوجی کے ایک عالمی مقابلے میں 5 پاکستانی کمپنیوں نے انعامات حاصل کیے ہیں. مقابلہ بھارت, ترکی, ملائیشیا, تھائی لینڈ, آرمینیا اور جنوبی افریقہ کے ساتھ تھا اور اس میں حصہ لینے کے لیے نہ صرف سب سے زیادہ درخواستیں پاکستان سے موصول ہوئیں بلکہ جیتنے والے بھی زیادہ تر پاکستانی تھے. اس عالمی مقابلے کا منتظم اقوام متحدہ کے صنعتی ترقی کے لیے کام کرنے والا ادارہ یونیڈو ہے. فاتح ٹیموں کے لیے آج اسلام آباد کے چیمبر آف کامرس میں تقریب کا انعقاد ہوا. نامہ نگار امبر شمسی نے جیتنے والی کچھ ٹیموں سے بات کی.
اقوام متحدہ کے صنعتی ترقی کے لیے کام کرنے والے ادارے یونیڈو کا کہنا ہے کہ ماحول دوست اور صاف ٹیکنالوجی کے عالمی مقابلے میں پاکستان کے نوجوان کاروباری اشخاص اور معجزوں کی کامیابی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں کتنے قابل نوجوان ہیں جنہیں صرف مواقع کی تلاش ہے. اس عالمی مقابلے کی فاتح ٹیموں کے لیے آج اسلام آباد کے چیمبر آف کامرس میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا. ضائع شدہ مواد کو توانائی میں کیسے تبدیل کیا جائے, اس زمرے کے مقابلے میں عالمی اعزاز نعمان شیخ کی کمپنی توانائی سولوشنز نے جیتا. ان کی کمپنی گزشتہ سال ہی قائم ہوئی ہے اور 10 سال سے اس کو تیار کرنے پر وہ کام کر رہے ہیں. یہ آلہ ٹریکٹر پر نصب کیا جاتا ہے اور کاشت کے باقیات سے ٹریکٹر کو چلاتا ہے. نعمان شیخ کا کہنا ہے کہ ایک من باقیات جیسے بھوسے سے پورے دن کے لیے ٹریکٹر کو چلایا جا سکتا ہے. نعمان شیخ نے اپنے ایجاد شدہ آلے کی کامیابی کے بارے میں بتایا.
ہماری جو انیشل ساری ٹیسٹنگ اور کیلکولیشنز کے مطابق ہمیں 50-70% بچت ہوگی ڈیزل کی پرائس کے مقابلے میں. جو میجر سکسیس تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ ہم ٹریکٹر کے اندر جو ہمارا فیول ہے وہ اس کے پاس کسان کے پاس اویلیبل ہے, اس کو کہیں جانا نہیں پڑتا, تو اس کے پاس فریلی اویلیبل جو کراپ ویسٹ ہے اس کو یوز کرتا ہے, تو جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹ کی وائبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا بزنس ماڈل بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم بہت سستے داموں ایک آلٹرنیٹیو فیول اس کو دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے
ان کا کہنا ہے کہ جب وہ امریکہ میں اپنا منصوبہ لے کر گئے تو بھارت اور جنوبی افریقہ سے بھی بعض افراد نے ان کا اعلیٰ درآمد کرنے کی بات کی اور ان کی کمپنی پاکستان باہر میں اس کو بیچنے کے لیے دورہ بھی کرے گی.
اچھا, تو پھر ایپ جو ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے؟
جی بالکل, تو یہ آپ کو پلے اسٹور پہ ملتی ہے ایپ, اینڈرائڈ اور آئی فون پہ.
اگر گیزر کا استعمال بہت زیادہ ہے اور گیس کی بچت کرنی ہے تو ذہین مشینز نامی کمپنی کے عثمان مالک کے پاس ایک آسان حل ہے. ان کا آلہ گیزر پر نصب کیا جاتا ہے. اسمارٹ فون پر بلوٹوتھ کے ذریعے گیزر کے درجہ حرارت اور اوقات استعمال کو کنٹرول کر سکتے ہیں.
تو ہم نے بیسکلی اپنے تھرموسٹیٹ سے یہ ڈیوائس اتارنی, یہ ہمارا تھرموسٹیٹ ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ چیز جو ہے دس از دا تھنگ جو آپ کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے سمپلی اس کو سیدھا کرنا ہے, اپنے ڈیوائس کو بھی سیدھا کرنا ہے, اینڈ دین سنیپ اٹ آن.
یہ سامنے بس ایسے اتنا آسان ہے کہ یہ ایسے لگ جاتا ہے,
ایسے لگ جاتا ہے.
سوئی گیس کمپنی ذہین مشین سے 4400 آلات خرید چکی ہے اور 600 گھرانوں میں یہ لگ بھی چکے ہیں. اس کی قیمت 4700 روپے ہے اور عثمان کا دعویٰ ہے کہ اس سے گیس کے بل میں 30-40% بچت ہو سکتی ہے. خواتین کی ٹیموں میں بھی پاکستان کو اعزاز ملا. طالب علم اسرا ناز اور ان کے بھائی نے بول بائک ایجاد کی. بول بھائی کیا ہے, سنیے اسرا کی زبانی.
ہماری ٹیکنالوجی یہ کہ آپ کے پاس ہائبریڈ بائک ہے جس میں 2 پاور سورسز ہیں آپ کے پاس. آپ بیٹریز یوز کر رہے ہیں جو کہ آپ چارج کریں گے فرام دی الیکٹریسٹی, اور ہمارے پاس سیکنڈ سورس ہے پیڈلنگ, جو کہ آپ خود پیڈل کریں گے, آپ کی ہیومن پاور ہوگی. سو بیسکلی یہ ہے کہ آپ کی جو پیڈلنگ ہے آپ کی بیٹری کو مزید, جب آپ آن دا رائڈ ہوتے ہیں تو آپ کو چارج بیٹریز چارج کرتی ہے اور آپ کو ایک ایکسٹرا مائلیج دے رہی ہوتی ہے. تو ہماری آپ اگر سنگل چارج بیٹری کرتے ہیں تو دیٹ ول کاسٹ اراؤنڈ 6 روپیز پاکستان میں, 6 روپے سے 10 روپے کے درمیان میں آپ اپنا ایک سنگل چارج کر کے 50 کلومیٹر جا سکتے ہیں ٹریول کر.
اسرا کی بائک کو خریدنے کے لیے اینگرو اور فوجی فرٹیلائزر جیسی پاکستانی کمپنیوں نے آرڈر دیے ہیں اور ان کو امید ہے کہ اس بائک کی قیمت 60,000 روپے ہوگی. اس مقابلے میں فاتح ٹیموں کو یونیڈو نے 15,000-20,000 ڈالر کے انعام بھی دیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان آلات کے عام استعمال میں سب سے بڑی رکاوٹ مزید سرمایہ کاری ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
آج سیربین کا بڑا موضوع تھا شام میں جاری خانہ جنگی سے پیدا ہونے والی صورتحال. اس بارے میں اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آئیے ہماری ویب سائٹ پر, جو اس وقت ہمارے فیچر کے حصے میں لگی ہوئی ہے, حلب کا المناک دور. اس کے علاوہ جو دوسرے فیچرز ہیں ان میں شامل ہے تلور کے شکار کی خفیہ پاکستانی انڈسٹری, افضل گرو کی برسی, احتجاج, بحث اور تلخی, مظفر نگر فسادات, گواہ منحرف, ملزمان بری, اور نئے افغان سفیر کو جوابات کی تلاش. ایک اور فیچر دلچسپ فیچر ہے, صرف کنواری لڑکیوں کے لیے وظیفہ. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com. اور اس وقت شہ سرخی ہے, 11 ملازمین برطرف, 165 کو اظہار وجوہ کے نوٹس. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں مہاپارا صفدر, پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی فیونا فیمانا، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی ٹیم سمیت عمر افریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ۔
روس کا کہنا ہے کہ اس نے شام میں جنگ بندی کے لیے ٹھوس تجاویز پیش کی ہیں اور دیگر عالمی طاقتوں کے جواب کا انتظار ہے۔ پاکستان کے سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو خرابی صحت کی بنا پر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں انہیں انتہائی نگہداشت یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ ممبئی پر 2008 کے حملوں کے سلسلے میں امریکہ کی ایک جیل میں قید ڈیوڈ کولمن ہیڈلے نے ایک بھارتی عدالت میں دعویٰ کیا ہے کہ 2004 میں گجرات میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والی عشرت جہاں لشکر طیبہ سے وابستہ تھی۔ سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ اس کے جنوبی صوبے جازان میں ایک استاد نے اپنے 6 ساتھیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، اور میکسیکو کی ایک جیل میں فسادات کے سبب 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔